بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ترجمہ یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے, جو پروردگار ہے سارے جہاں کا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے. وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ, مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنی ساری عبادات اور مرنا جینا اللہ کے لیے کر لوں اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا ہے کہ دیکھیے یہ حکم جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے حق تعالیٰ نے, تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں ہوگا؟ سب کو یہ حکم ہوگا. جب ان کو یہ حکم ہے تو یہ حکم سب کو ہے. یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی اس کا خلاصہ اس ایک لفظ میں ہے, للہ. للہ کا ایک لفظ ہے اس میں, بس اسی میں دیکھیے آیت یوں ہے, قل ان صلاتی, اب کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز یعنی عبادات, و نسکی اور عبادات, و محیا اور میرا جینا, و مماتی, یہ تو سب عبادات کی ہو گئی ایک درجے میں, اعمال ہوئے. اس کے بعد ہے للہ رب العالمین, للہ اللہ کے لیے, للہ یعنی للہیت کی تعلیم ہے, اور بعد میں اللہ کی تعریف ہے وہ رب العالمین. یہ تو وجہ بتائی ہے کہ دیکھو اس وجہ سے ایسا ہے کہ وہی تو تمہارا پروردگار ہے, اللہ تعالیٰ ہی تو تم کو رزق دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی تو تمہاری پرورش فرماتے ہیں, ان کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی ذات ہے, تو تم بھی تو اللہ ہی کے لیے کرو سارے اعمال. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ للہیت ہو, للہ ہونی چاہیے. تو گویا اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے للہیت کا, کہ سارے اعمال للہ ہونے چاہیے. اب آج کل للہیت کو تو ثانوی چیز بنا دی ہے. کیا چیز سب سے آگے ہمارے ہوتی ہے؟ مصلحت. مصلحت گڑھ لیتے ہیں, بعض دینی مصلحتوں کو گڑھ لیتے ہیں, بعض دنیاوی مصلحتوں کو گڑھ لیتے ہیں. خود ساختہ مصلحتوں کو آگے بڑھا دیا ہے, اور یہاں کہا گیا ہے کہ دیکھو حکم دیا گیا ہے, صریح حکم ہے. پتہ یہ چلا کہ للہیت فرض ہے, للہیت تمام کاموں میں فرض ہوئی, چاہے جینا مرنا سب شامل ہے اس میں, اور یہی چیز مفقود ہو گئی. دین کے کاموں سے بھی للہیت نکل گئی ہمارے, اور ہمارے دنیا کے کاموں سے بھی للہیت نکل گئی ہے. کبھی خیال بھی نہیں ہوتا کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپس کے تعلقات میں سے بھی للہیت غائب ہے, مفقود ہے, اور نہ ہمارے کاموں میں نہ ہمارے پیشے میں. تو یہ للہیت آخر کہاں گم ہو گئی؟ اور ہمارے جو اہل اللہ گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان میں للہیت ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اصل چیز یہی تھی ان میں, اور عام لوگوں میں فرق ہی یہی تھا کہ ان میں للہیت بھری ہوئی تھی, اور یہی وہ چیز تھی جو ہر جگہ ان کی چھلکتی. اب للہیت کا دوسرا نام تو اخلاص بھی ہے, لیکن یہاں جس اس آیت میں جس انداز سے حکم کیا گیا ہے وہ للہیت ہی کا عنوان ہے. اس عنوان کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. للہیت کے بارے میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے حالات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جماعت صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے. ان میں پہلی جماعت حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تھی. ظاہر ایک زمانے میں صحابہ تھے, پھر تابعین میں تھے, پھر بڑے بڑے لوگ ہوئے, لیکن اس کے بعد ایسی جماعت صدیوں میں پیدا ہوتی تھی کہ ایک جماعت کی جماعت اہل اللہ کی ایسی ہو جس میں للہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. ان میں سب سے ایک جماعت تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی تھی. اس کے بعد مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کہ ان کی جماعت تھی. پھر فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے واقعات اور معاملات اور تحقیقات اور علوم اور اعمال اور تدین اور تقوی اور بے نفسی سے پتہ چلتا ہے کہ نہایت جامع شان رکھتے تھے یہ اہل اللہ. جو کام ان حضرات کا ہوتا تھا محض خلوص پر مبنی ہوتا تھا, یعنی للہیت ہوتی تھی اور حق کے لیے ہوتا تھا, اور یہ ان حضرات کے خلوص نیت ہی کے ثمرات ہیں, للہیت ہی کے ثمرات ہیں کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق گمراہی اور دلالت سے محفوظ رہی. جب للہیت ہوگی تو خود بخود گمراہی سے دوری ہوگی, اور مصلحت جہاں مصلحت اختیار کی گئی خود بھی گمراہ, ایک مخلوق کی مخلوق گمراہ جسے آج کل ہو رہا ہے. فرمایا کہ ان حضرات کے خلوص نیتی کے ثمرات ہیں کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق گمراہی اور دلالت سے محفوظ رہی, ورنہ یہ زمانہ سخت پر آشوب زمانہ ہے, چاروں طرف سے فتنہ اور ظلمت چھائی ہوئی ہے. ایک خاص بات ان بزرگوں کی یہ ہے, یہ ان کی للہیت کی برکت کی وجہ سے, کہ ان بزرگوں کے ذکر میں ہی ایک خاص برکت معلوم ہوتی ہے اور قلب کو کشش ہوتی ہے. ان کا جب کبھی ذکر شروع کر دیتا ہوں اس ذکر کو قطع کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ ایسی بزرگ, ان کا حال پڑھیے تو پتہ چلے. ان بزرگوں کا کچھ حال عرض کرتا ہوں پہلے, یہ کیسے لوگ تھے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس للہیت کا یہ ابھی بیان ہو رہا ہے یہ ہے کیا چیز. اللہ کے لیے کرے آدمی جو کام کرے. آج کل تو سارے کام ہمارے نفسانی غرض مصلحتوں سے ہوتے, کسی کو حدیہ تک آج کل یہ نہیں ہوتا کہ خلوص سے کوئی دے للہیت کے ساتھ ہو. بس وجہ یہ ہے کہ نفس کے اندر للہیت ہو تب تو, نفس تو اندر تو رذائل بھرے ہوئے ہیں, خود غرضی بھری ہوئی ہے, للہیت کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. یہ قصہ ابھی سنایا تھا, پھر سے سناتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ قصبہ رامپور سے دیوبند پہنچا, میرا ایک مقدمہ تھا اور میرے ساتھ ایک ہندو بھی تھا, اس کا بھی اس مقدمے سے تعلق تھا. اس ہندو نے دیوبند پہنچ کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں ٹھہرو گے. میں نے کہا کہ میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ٹھہروں گا. اس نے کہا کہ میں کھانا تو بازار سے کھا لوں گا, باقی قیام کے لیے ایک تھوڑی سی جگہ اور ایک چھوٹی سی چارپائی مولانا کے ہاں مجھ کو بھی مل جائے تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے اور عدالت میں ساتھ چلنے میں کوئی تکلف نہ ہو. مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا ہی کی بیٹھک میں اس کا انتظام کرا دیا. ایک روز میں اور وہ ہندو اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے, دوپہر کا وقت تھا. حضرت زنانہ مکان سے دبے پیروں بیٹھک میں تشریف لائے اور اس ہندو کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے پیر دبانا شروع کیے. وہ اس قدر بے ہوش ہو رہا تھا کہ خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. میں چونکہ جاگ رہا تھا اس لیے برداشت نہ کر سکا, فوراً اٹھ کر پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت میں دبا دوں گا. فرمایا کہ میرا مہمان ہے, مجھ پر حق ہے. میں نے پھر اصرار کیا, فرمایا جاؤ تم دخل دینے والے کون ہوتے ہو, تم آرام کرو, زیادہ بات کرنے سے بیچارے کی آنکھ کھل جائے گی اور تکلیف ہوگی. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو سنا کر, اپنا ذرا جائزہ لیں اس کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بے نفسی کا مجھ کو تو سن کر حیرت ہو گئی, اپنے کو بالکل ہی مٹا دیا تھا. یہ حضرات عادل ہوتے ہیں, اس وقت مہمان ہونے کے حقوق ادا کیے, اگر دوسری حیثیت سے ظہور کا وقت ہوتا یعنی کفر کی حیثیت ہوتی اس کی اور اس میں کوئی جنگ یا جہاد ہوتا وہ ہوتا تو اسی ہندو کی گردن پہ تلوار بھی ہوتی. ایک واقعہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا للہیت کا. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے لیے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے نکلا چمکتا ہوا اور اس کو انہوں نے بوسا دیا. وہ قصہ مشہور ہے کئی مرتبہ کر چکا ہوں. لیکن اب توازو بہت تھی, توازو اتنی تھی کہ حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تو شیخ سعد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر اور کہتے تھے کہ میری تو بس حیثیت ایسی ہے جیسے دیوار پر بیٹھا ہوا ایک مچھر, کہتے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے کو. تو للہیت کے ساتھ یہ بات بھی ہوتی ہے, جہاں للہیت ہوتی ہے وہاں بندہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, اس کی نظر تو اللہ پہ ہوتی ہے. تو للہیت سے ہی فنائیت حاصل ہو جاتی ہے. فنائیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف اتنی نظر ہو جائے کہ مخلوق اور اپنا نفس نظر سے اوجھل ہو جائے, اسی کو فنائیت کہا جاتا ہے. فنائیت کا ایک اصطلاح, ایک اصطلاح میں یہ بھی فنائیت, یہی فنائیت ہے. تو اس کی نظر للہیت میں بھی تو ہر وقت اللہ کے حکم پہ ہوگی تو رفتہ رفتہ فنائیت حاصل ہو جائے گی. حضرت احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک خارشتی کتا, خارشتی اس کو خارش ہو جاتی ہے, نہایت تکلیف میں ہے اور تمام بدن اس کا خارش سے زخمی ہو گیا ہے اور ہر شخص اس کتے سے نفرت کرتا ہے. جو دوسرے کتے ہیں وہ بھی اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے. ان کو اس پر رحم آیا اور اس کو گھر لائے اور اپنے ہاتھ سے دوا ملا کرتے تھے اس کو, حتیٰ کہ وہ کتا تندرست ہو گیا. یہ ہے للہیت. اسی طرح سے حضرت بایزید بستامی, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فرمایا کہ میرے تمام اعمال میں سے یہ عمل پسند آیا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا اور جاڑے کا موسم تھا, میں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ سردی میں اکڑ رہا ہے, مجھ کو رحم آیا اور اپنے لحاف میں اس کو لے کر میں سویا. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو میرا پسند آیا اور حکم ہوا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تم کو بخش دیا. یہ عمل تھا کیوں, مگر یہ عمل کیوں پسند آیا اللہ نے؟ للہیت کی وجہ سے پسند آیا کہ یہ اللہ کے لیے کیا گیا تھا. اگر اسی عمل میں آمیزش ہوتی تو یہ عمل الٹا وبال جان بن جاتا. یہ ایک چھوٹا سا عمل حق تعالیٰ کو اس لیے پسند آیا کہ یہ للہ تھا, للہیت تھی. فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, شاہ ولی اللہ صاحب کے والد جن کا ذکر ہوا ہے, یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد قدس سرہ کی حکایت ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک کتے کا بچہ کیچڑ میں پڑا دیکھا, سردی سے اس کا برا حال تھا, کوئی حمام تھا گرم پانی کا, وہاں لے جا کر اس کو غسل دلایا. اس کے ایک مدت کے بعد, یہ قصہ تو ہو گیا لیکن اس کی ایک مدت کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک چھوٹا سا راستہ ملا جس کو پگڈنڈی کہا جاتا ہے, تنگ سا راستہ تھا چلنے کا, اور راستہ اس قدر تنگ تھا کہ تکلیف سے ایک آدمی اس پر سے چل کر جا سکتا تھا اور اس کے دونوں طرف کیچڑ اور نجاست تھی اور سامنے سے ایک کتا آ گیا. دونوں رک گئے تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے کتے تو نیچے اتر تاکہ میں نکل جاؤں. ان کو کشف ہوا, کتا کھڑا رہا, ان کو کشف ہوا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تعجب ہے آج کل کے درویشوں نے اختیار کی, ایسی عادت اختیار کر لی ہے, پہلے والے بزرگوں کا طریقہ تو ایثار کا ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں, بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں مکلف ہوں, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے, اگر میں نجاست میں آلودہ ہو گیا تو میں بے دھوئے نماز کیسے پڑھوں گا اور دھونے سے میں مشقت میں مبتلا ہو جاؤں گا, اور تو غیر مکلف ہے, اگر تو نجس ہو بھی گیا تو تیرا کیا حرج ہے, تجھے کون سی نماز پڑھنی ہے, تھوڑی دیر میں تو سوکھ جائے گا پھر ویسا کا ویسا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ حضرت یہ سچ ہے, لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر آپ اتر گئے اور نجاست ظاہری میں آلودہ ہو گئے تو یہ نجاست ایک لوٹے سے دھل جائے گی, لیکن اگر میں اس وقت نیچے اتر گیا اور تم پاک صاف چلے گئے تو یاد رکھنا کہ تمہارے قلب میں وہ نجاست یعنی عجب جو پیدا ہوگا وہ سات سمندروں سے بھی نہیں جائے گا. ایسی بیماری عجب کی ہوتی ہے. میں نیچے اترا تو تم کو عجب ہو جائے گا کہ میں تو مکلف ہوں, میں تو پاک ہوں, اب آپ مختار ہیں. بس اس سے حضرت شاہ صاحب پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ فوراً نیچے کود پڑے اور کتا اس پگڈنڈی سے نکل گیا. اس کے بعد ان کو الہام ہوا کہ اے عبد الرحیم, تم کو معلوم ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کے ایک ہم جنس پر تم نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا, تو ہم نے چاہا کہ اس پر تمہارا احسان رہے, تو اسی کے بنی نو سے اس کے بدلے میں تم کو اتنا بڑا علم دلایا. یہ ہے للہیت. اس للہیت کو حاصل کرنا چاہیے. باتیں کرنے سے کچھ فائدہ ہے؟ تھوڑی سی باتیں میں نے بتا دی کچھ سننے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم حاصل کریں تب ہے بات. تو ہمارے بزرگوں میں للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. للہیت ایک چیز, للہیت ہی ایک چیز تھی جو جھلکتی تھی. اسی کا عرض کرنا ہے. یہ جو للہیت ہے اس کے کئی نام ہیں. کہیں اخلاص کہا جاتا ہے, اور چونکہ یہ فنائیت کا ذریعہ بنتا ہے اس کو کبھی کبھی فنائیت کہہ دیتے ہیں, چونکہ فنائیت اسی سے حاصل ہوتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے یعنی بغیر للہیت کے تمام رنج و محنت ضائع ہے. یعنی اعمال میں اخلاص پیدا کرو, جو کرو للہ کرو, للہیت کے ساتھ کرو, جو کرو اللہ کے لیے کرو, نیت کرو اللہ کے لیے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جو مال رکھتا ہے اور شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں مالدار بھی ہوتا, کہ اگر میں بھی مالدار ہوتا تو یوں ہی خرچ کرتا. یہ للہیت ہے. یہ دونوں گروہ اجر میں برابر ہیں. کیوں برابر ہو گئے؟ حالانکہ اس کے پاس مال نہیں تھا, لیکن تھا کیا؟ للہیت تھی کہ اللہ کے لیے میں بھی یوں ہی خرچ کرتا. میرے پاس تو مال نہیں ہے, لیکن اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں مال نہیں ہے, ہے کیا؟ للہیت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ اجر میں برابر ہیں. سارا مال رکھ کے جو شخص بہت صدقہ خیرات کر کے جس درجے کو پہنچتا, وہ یہ شخص محض اپنی للہیت کی وجہ سے پہنچ گیا. تیسرا گروہ وہ ہے جو مال کو اڑاتا ہے اسراف میں, نام و نمود میں, جیسے آج کل شادیاں ہیں اور فیشن ہے, طرح طرح کے کپڑے ہیں, نام و نمود کی خاطر طرح طرح کی دعوتیں کرتا ہے شادی ہالوں کے اندر, کیا کیا خرافات کرتا ہے. گھر بناتا ہے تو نمائش کے لیے, کہ لوگ سمجھیں کہ ہاں کچھ ہے. یہ تو تیسرا گروہ ہے جو مال کو یوں اڑاتا ہے. اور چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی مالدار ہوتا, کاش مجھے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی شادی کرتا, میں بھی یوں ہی روشنیاں کرتا, میں بھی یوں ہی مال کو اڑاتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں گروہ برابر ہیں, یہ بغیر مال اڑائے بھی انہی گنہگاروں میں شامل ہو گیا. تو نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا انبار گناہوں کا لے لیا. بیٹھے بیٹھے بڑی حسرت آپ نے کی کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی یوں ہی شادی کی دعوت کرتا, یوں ہی اسراف کرتا, یوں ہی بے حیائی کا مظاہرہ کرتا, یوں ہی نام و نمود کی چیزیں استعمال کرتا. آپ برابر ہیں, ایک حسرت میں برابر ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ دونوں برابر ہیں. یعنی اکیلی نیت ایسی ہوتی ہے جیسے عمل کے ساتھ. چنانچہ للہیت کے لیے ضروری ہے کہ عمل میں اخلاص ہو, نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے. یہی تو للہیت ہے. اور اس کا حکم کلام پاک میں ہے, وَمَا أُمِرُوا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یعنی خلق کو یہ حکم ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں, للہیت کے ساتھ کریں, کوئی آمیزش نہ ہونے دیں, غیر اللہ کی آمیزش اپنے اعمال میں نہ ہونے دو. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم آپ سب اس میں کریں گے. دیکھیں میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں بیان تھا خود سب ہے, لیکن اپنی اصلاح کے لیے سنا رہا ہوں. رفتہ 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 ذہن سے نکل جاتی ہے بات, اور للہیت تو ذہن میں رکھنے والی بات ہے. جب رکھی جائے گی اور تو اس پہ عمل ہوگا, اور اگر جائزہ لیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہی اعمال ہمارے نکلیں گے جس کے اندر للہیت نہیں ہے. اسی لیے بزرگوں کا تعلق بہت مفید ہے. یہاں کیا رکھا ہے سوائے للہیت کے بتائیے ذرا. کسی اللہ والے سے تعلق کر لیا, نہ رشتہ داری ہے, نہ کوئی تجارت ہے, نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے, صرف للہیت تو ہے. اور کس لیے؟ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے بزرگوں سے تعلق میں بھی للہیت ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے, آپ کو پتا ہوگا کون سے بزرگ ہیں. بچپن تھا ان کا, چھوٹے سے تھے, علم دین کے لیے جانے لگے. اس زمانے میں تو بہت دور کا سفر ہوتا تھا. ماں نے کہا کہ بچہ پتہ نہیں کب آئے گا. کپڑے سلوائے اس کے, اور ایسے سلوائے کہ اس کے اندر پیسے رکھے جا سکتے تھے. ان میں پیسہ بھر دیا اور بچے کو بتا دیا کہ اندر میں نے تمہارے کپڑوں کے پیسے چھپا دیے. تم وہاں جا رہے ہو مدرسے میں, جب پہنچنا تو ان پیسوں سے اپنی تعلیم کر لینا اور کھانا پینا وغیرہ اپنا خرچ نکال لینا. اور پھر کہا کہ جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ. اور جاتے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, جب موقع آئے تو سچ ہی بولنا. اور ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کے حوالے کر دیا. وہ قافلہ چلا, کہیں جا کے جنگل بیابان میں قافلہ تھا تو ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے قافلے کو لوٹا اور ہر شخص سے اس کا مال نکلوا لیا. اس بچے سے پوچھا تلوار دکھا کر, بچے کی جیب کی تلاشی لی, کچھ نہ تھا, چند سکے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے. اس کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. صاف کہہ دیا کہ نہیں میرے پاس ہے, میری ماں نے یہاں پر میرے کپڑوں میں سی کر رکھا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیا ہے, یہ مصلحت ہے یا للہیت. ڈاکو کو بڑی حیرت ہوئی, کپڑے کھلوائے, کپڑوں میں واقعی پیسے تھے. پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا چاہے کچھ بھی ہو. بس یہ سن کر ڈاکو شرمندہ ہو گئے اور سب نے مل کے توبہ کی, استغفار کی, اور سب مسلمان ہو گئے. یہ برکت ہے للہیت کی. آج کل جو ہمارے یہاں کہتے ہیں اسلام کا نام لے لے کے اس قدر ڈھنڈورا, اس قدر پیسہ خرچ, اس قدر ہنگامہ آرائی, اس قدر عمارتیں, اس قدر رسالے, اس قدر اثر, کچھ بھی نہیں. سب گناہ میں, کوئی ایک آدمی ایک گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ للہیت نہیں ہے. جب للہیت ہوگی تو خود ہی اثر ہوتا ہے. اور کیا وجہ تھی کہ یہ شاہ ولی اللہ اور دوسرے لوگوں نے اس کا اتنا اثر ہوا؟ اور آج کل سارے وہ ہیں آپ کے پاس, ایسی ایسی چیزیں ہیں دین پھیلانے کی, کوئی اثر نہیں ہوتا. میں امریکہ میں تھا, قاری طیب صاحب رحم اللہ, حکیم الامت رحمۃ اللہ خلفا میں تھے, دارالعلوم کے کافی عرصہ رہے ہیں محتمم, وہ تشریف لائے ہوئے تھے وہاں پہ, ان کا بیان وغیرہ ہوا تھا. خیر میں بیان میں تو نہیں جا سکا, لیکن جو جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان سے ملاقات ہوئی, تو ان سے پوچھا میں نے کہ کیا بات ہو رہی تھی. تو کئی باتیں بتائیں, اس میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ ہم یہاں پہ امریکہ میں اسلام پھیلا رہے ہیں, اس زمانے میں بہت آزادی تھی اور ہم اسلام پھیلانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, ذرائع بھی ہیں اور وہ لٹریچر بھی ہم بہت زیادہ بانٹتے ہیں, وہ جو کوئی آرگنائزیشن تھی وہاں پہ, لیکن کوئی اثر خاص نہیں ہوتا ہے. اور پرانے بزرگوں کا اتنا اثر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لٹریچر سے اسلام نہیں پھیلتا, اسلام تو للہیت سے پھیلتا. وہ للہیت کہاں ہے؟ وہ للہیت ہوتی تو خود اپنے کو پہلے ٹھیک کرتے. تم خود تو اپنی تصاویر کھچوا رہے ہو, موسیقی بجا رہے ہو, سارے قسم کی انگریزوں اور کفار کی خصلتوں کو اختیار کر رہے ہو. اگر للہیت ہوتی تو تم یہ کرتے. للہیت تو رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو اللہ کے حکم سے سارے کفار دشمن ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے, یہ تم ان بتوں کو ان میں سمجھتے ہو کچھ اثر ہے، بتوں میں کچھ اثر نہیں، بت کچھ نہیں کر سکتے. کفار کو یہ بات بری لگی، انہوں نے بہت تدبیریں کی کہ کسی طرح سے ان کو بتوں کو برا بھلا کہنے سے روک دیا جائے. ایک تدبیر یہ کی کہ چلو وفد لے کر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کوئی لالچ ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ رہے ہیں بتوں کو، تو ان کو کوئی ذاتی لالچ ہوگی تبھی تو برا کہہ رہے ہیں، تو ہم وفد لے کر جاتے ہیں اور لالچ ہے تو اس کو پوری کر دیتے ہیں. چنانچہ بہت سی باتیں پیش کی. ایک بات یہ بھی کی کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں کہ آپ سردار بن جائیں. اب اندازہ کریں نبی ہیں اور ان کا مشن کیا ہے، جو لوگ مسلمان ہو جائیں، یہی تو ہے. اور آج کل بہت سے لوگ اس کو اپنا مشن بنائے اوپر سے، لیکن اندر سے نفس کی تاویلات کے اندر گھسے ہوئے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ آج کل کیا کہتے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے سرداری مل جائے گی تو سب کو مسلمان کر لیں گے، بہت اچھا ہوگا، رفتہ رفتہ سب کے دلوں کو ہم بدل ڈالیں گے. یہی مصلحت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بڑی آسان تھی کہ حکومت کو قبول کر لیتے اور فرماتے جب میں حکومت لے لوں گا تو رفتہ رفتہ سب کی اصلاح کر دوں گا. جیسا آج کل کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت لے آئیں گے، ہم کو حکومت مل جائے تو ہم سب کچھ کر دیں گے، اور پھر کچھ ایسی چیزیں کروں گا کہ لوگ بت پرستی کو کم کر دیں. کیا اتنا دماغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ نہیں تھا جو آج کل کے ہمارے لیڈروں کے پاس آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو تب بھی میں کل میں حق سے باز نہیں آؤں گا، کل میں توحید سے باز نہیں آؤں گا. کوئی مصلحت اختیار کی؟ حق یہ ہے، حق کہوں گا چاہے کچھ ہو. سرداری کو ٹھکرا دیا ہر چیز جو دی. یہ للہیت تھی، یہ للہیت تھی. ان کو حکم پہ نظر تھی کہ میرے رب کا حکم مجھے کیا ہے، بس وہی کرنا ہے. وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے حکم پہ عمل کرنے والا ہوں. مصلحتیں نہیں تھیں وہاں پہ. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مصالح، مصلحت کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مصالح. لیکن ہمارے ہاں مصالح، ہمارے ہاں تو مصالح پیسے جاتے ہیں. ہم لوگ تو مصالح پیس پیس کے سالن بنا کے کھاتے ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی میں کہیں مصلحت اختیار نہیں کی گئی، بس وہ ہر معاملے میں حق پر رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ جلیل القدر کون ہو سکتا ہے صحابہ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، لیکن ان کے فضائل اس کثرت سے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں. وہ جہاد میں تھے اور یہودی سے مقابلہ تھا. اس زمانے میں جہاد میں فردن فردن میں مقابلہ ہوتا تھا. اس یہودی کو انہوں نے پچھاڑ دیا، پچھاڑ کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور خنجر نکال لیا اور خنجر کو گردن پر رکھ دیا، اور قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیں. کیونکہ جہاد میں اگر واقعی شرعی جہاد ہو، کسی امیر المومنین کے تحت میں ہو، ان کے حکم سے ہو، شرن ہو، تو ایسے جہاد میں جہاد کے دوران کافر کو قتل کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت بڑا گناہ ہے جہاد میں. تو اس یہودی نے دیکھا کہ میں تو اب کچھ کر نہیں سکتا اور میں مرج میں موت آ گئی ہے. غصے میں اور آخری طور پر ایک چیز اس نے یہ کی کہ ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. جب ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فوراً ہٹ گئے، اس کو قتل نہیں کیا. یہودی بڑا حیران ہوا کہ یہ ہوا کیا، پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں للہ قتل کرنے جا رہا تھا. للہیت تھی. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس میں ہیجان پیدا ہوا غصے کا، تو میں نے چاہتا تھا کہ میں تو تم کو ایسی حالت میں قتل کروں کہ جس میں میرے نفس کی کوئی آزمائش نہ ہو، اور اس ہیجان سے مجھ کو اپنی نیت میں غصے کی آمیزش آ گئی. اندازہ کیجیے للہیت کا, یہ للہیت کہ ایک ذرا سی نفسانی آمیزش بھی برداشت نہیں کی. اب میں قتل کروں گا تو اس میں میرا غصہ شامل ہوگا, میں تو اللہ کے لیے کرنے جا رہا تھا. یہ ہمارے بزرگوں میں یہی بات رہی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے بڑے خلفاء کو جو دیکھا ہے ان کے سب میں یہی حال تھا, للہیت ہی نظر آتی تھی. اب نہیں, اب مصلحت ہی مصلحت ہیں بھائی. اللہ کا حکم کیا ہے اس کو مانو, ایچ پیچ کیوں نکالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام تو کھلے ہوئے ہیں. ان کے ہر کام میں ان بزرگوں کے للہیت ہوتی تھی, اور آج کل ہم نے للہیت کو بالکل ثانوی بنا کر چھوڑ دیا ہے. جیسے للہیت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کا سوچتے ہی نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کا مالی فائدہ ہو جائے, مسلمان مالی طور سے خوشحال ہو جائیں, مسلمانوں کی دنیا ایسی ہو جائے, یہ سب ہے. للہیت کہاں ہے؟ اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں دین کا یا دنیا کا, یہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیا اس میں للہیت ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے, للہیت سے اگر کریں گے, سارے گناہ خود چھوٹ جائیں گے. قسم معاش کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قسم معاش فریضہ ہے, نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. ایک مطلب میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کو لکھا کہ حضرت میں تو اس میں لگا رہتا ہوں, ہر وقت دنیا کے کام میں لگا رہتا ہوں, کمپیوٹر ہے اور میں ہوں, میرا پیشہ اس قسم کا ہے اور اس میں یہ کرنا پڑتا ہے, تو سارا دنیا ہی دنیا ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا, وہ خط ابھی میں دیکھ رہا تھا, خط مل گیا تھا, لکھا کہ اپنے فن میں کمال حاصل کرنے کی نیت سے کام کرنا بھی عبادت ہے, اس میں بھی اجر ہے. کیونکہ یہ مطلوب ہے کہ جائز فن جس کا جو ہو اس میں وہ کمال حاصل کرے. لیکن دیکھیے اب للہیت آ گئی, کیونکہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ اپنے فن میں کمال حاصل کرو. یہ صدق کہلاتا ہے. یعنی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کہے تو کہ میں انجینئر ہوں اور اندر سے کھوکھلا ہوں. اس کو اپنے فن میں کمال حاصل کرنا چاہیے تاکہ جھوٹ نہ ہو کہ ڈاکٹر اندر سے کھوکھلا, کچھ جانتا نہیں. جو بھی فن ہے اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. کلام پاک کی یہ جو آیت پڑھی گئی اس میں ہمارے تمام گناہوں کا علاج ہے. اسی للہیت کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کا نام فنائیت ہو جاتا ہے. اسی اخلاص اور للہیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا صحابی اللہ کی راہ میں نصف مد, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی راہ میں دے یعنی خیرات کرے نصف, نصف مد کیا چیز؟ جو یہ صحیح کوئی چیز ہے, اور کما قال یعنی خیرات کرے, تو وہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. اندازہ کریں کوئی نسبت ہے کہاں احد پہاڑ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ صحابی کا یہ عمل اتنا زیادہ اور ایک غیر صحابی کا اتنا کم؟ وجہ وہی للہیت ہے, کہ ان کے عمل میں جو للہیت اور اخلاص تھا وہ ہمارے عمل میں نہیں ہو سکتا. اب للہیت ہے کیا؟ کیا یہ آسان ہے؟ للہیت وہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو للہیت کا حکم ہے یا نہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہے للہیت کا حکم. اگر للہیت کا حکم ہے تو یہ یقیناً آسان ہوگا, کیونکہ حق تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا ہو نہیں سکتا جو آسان ہو. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے بہت نصیحتیں کی ہیں مجھے, بلکہ کوئی وقت ایسا ہوتا نہیں تھا جب میں حضرت کی خدمت میں ہوں اور حضرت مجھے نصیحت نہ کرتے ہوں, بلکہ حتیٰ کہ آخر وقت میں حضرت کو فارس کا حملہ ہوا میں اسپتال پہنچا ہوا ہوں اور حضرت نے جیسے ہی مجھے دیکھا اب وہ نصیحتیں شروع کر دی. میں بات چیزیں نوٹ کر رہا ہوں, حتیٰ کہ ڈاکٹر مکی صاحب نے اشارے سے کہا کہ آپ اٹھ جائیں, حضرت کو تاب ہو جائے گا. اس قدر حضرت شفقت فرماتے تھے. تو حضرت نے ایک مطلب فرمایا کہ دیکھو دین آسان ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین یسرن, دین تو آسان ہے. اور کلام پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیتے. تو فرماتے تھے کہ دین مشکل نہیں ہو سکتا. فرماتے تھے کہ اگر کبھی تم کو ذائق ہو تنگی ہو، دین پہ عمل کرنے میں مشکل ہو، سن لیجیے بہت کام کی بات ہے، اگر کبھی ایسا ہو کہ تم کو مشکل محسوس ہو، تنگی محسوس ہو دین پہ عمل کرنے میں، تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے، تم کو دین کو سمجھنے میں غلطی ہو، دین مشکل نہیں ہو، کہیں نہ کہیں تم غلطی کر رہے ہو، دین مشکل کیسے ہو سکتا ہے، تم کہیں اور زور لگا رہے ہو، کسی ایسی جگہ زور لگا رہے ہو جو ہل کے نہیں دے گی، تو ظاہر ہے دین مشکل ہو جائے گا، تو کیا فنائیت للہیت ہے اخلاص، فنائیت یا للہیت یا اخلاص جو بھی کہہ لیجئے، کیا یہ مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی حکم مشکل نہیں ہو سکتا، تو للہیت ہے کیا؟ للہیت تو اتنی سی چیز ہے کہ اپنے ہر عمل میں یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے لیے، تو یہ ایک ایسی تدبیر ہے، یوں تو للہیت بہت اعلیٰ مقام ہے اور اخلاص کا یہ مقام بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، چونکہ ہماری سمجھ صحیح نہیں ہوتی، ہمارے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے مجھ کو شروع میں ہی، میں حضرت نصر علی صدیقی صاحب مرحوم کے گھر پہ تھا، وہیں پہ مجلس ہو رہی تھی اور حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تشریف لائے اور میرے پاس ہی بیٹھے اور مجھ کو فرمایا کہ اخلاص سب سے آخر میں نصیب ہوتا ہے اور ریا سب سے آخر میں نکلتی ہے، ریا یعنی اس کا الٹا ہے، اخلاص حاصل ہوتا ہے یا للہیت حاصل ہوتی ہے ریا نکالنے سے، آپ جا کے دیکھیے کتابیں اگر تصوف کی، لکھا ہوگا کہ اخلاص کیسے حاصل کرو، لکھا ہوا اخلاص حاصل کرنے کے لیے ریا کا علاج کراؤ، اور جب آپ وہاں جائیں گے کہ ریا کا کیا علاج ہے تو وہاں لکھا ہوگا کہ ریا کا علاج یہ ہے کہ حب جا کو نکالو، پتہ یہ چلا کہ جڑ حب جا ہے، لوگوں کے نظروں میں ہماری کوئی عزت ہو، کوئی وقت ہو، یہ وہ ناسور ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ للہیت نصیب ہو نہیں سکتی، للہیت کیسے نصیب ہو سکتی جب یہ دماغ میں ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، للہیت کہاں گئی، للہیت تو ختم ہو گئی، لوگوں کی طرف نظر گئی، اور اسی لیے للہیت کا نتیجہ فنائیت ہے، جو فنائیت یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے، اپنے نفس کو اور مخلوق کی طرف التفات ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی طرف التفات رہتا ہوتا ہے اس کا، تو للہیت کی دیکھیے جڑ کہاں نکلے، للہیت حاصل کرنا ہے تو ریا سے کل خلاصی کرنی ہوگی، اور ریا کو نکالنے کے لیے حب جا کو نکالنا ہوگا، اور یہ ہمارے اندر بھری ہوئی، حب جا کے بارے میں کہتے ہیں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کہ یہ ایک ایسا رذیلہ ہے کہ جو سالکین کے دل سے نکالے نہیں نکلتا، بڑے بڑے مبتلا ہیں کہ میری عزت ہو جائے، میری وقت ہو جائے، اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون وہ عجیب ہے، لکھا ہے کہ جب تمہیں ناگواری ہو اپنے نفس کے لیے، سمجھ لو کہ یہ تمہارا حب جا کر رذیلہ ہے، کہ ناگواری تم کو اپنے نفس کے لیے ہوئی کیوں، اور ہماری آپ کی ناگواری اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو للہیت ہوتی، اور للہیت ہوتی تو پھر حب جا کہاں سے ہوتی، تو دونوں چیزیں متضاد ہیں، ناگواری اپنے نفس کے لیے جب ہو رہی ہے تو علامت ہی ہے کہ للہیت نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ کیا بھرا ہوا ہے، حب جا کا گو بھرا ہوا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور لوگوں کی نظریں صرف مخلوق مراد ہے، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، بیوی کی نظر میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھے بن جائیں، یا بیوی شوہر کی نظر میں، ہاں اللہ کے لیے کرو جو کام کرنا ہے، شوہر کو خوش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور بیوی کو خوش رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، للہیت وہاں بھی ہونی چاہیے، خود اس کو مقصود نہ بناؤ، غیر اللہ کو مقصود نہ بناؤ، تو یہ سوچنا کیا مشکل ہے، حب جا کا علاج یہی ہے، فکر کے علاج کا، لیکن آپ کو ایک بات چونکہ یہ اس واز میں کہی گئی ہے اس لیے میں مختصراً عرض کر دوں کہ یہ للہیت کا نہ ہونے کا اور مفقود ہو جانے کا ایک اثر، یہ تو ہزاروں اثر ہیں، سارے گناہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ للہیت نہیں، لیکن ایک آپ کو ایک رنگ اس کا بتاؤں کہ للہیت نہ ہونے کا رنگ ہے، ایک تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سناتا ہوں، بظاہر اس کا تعلق للہیت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ سوچیں کہ اس کا للہیت سے تعلق ہے یا نہیں، اس میں آج کل بلوا ہے، بلوا عام ہے، حدیث شریف میں ہے کہ عورت کو ایسا باریک دوپٹہ نہ اوڑھنا چاہیے کہ سر کے بال اور جسم نظر آئیں، اور ایسے باریک لباس بھی پہننا منع ہے، اس طرح سے مردوں کے احکام ہے، تو مثالاً عرض کر رہا ہوں، یہ ابو داود کی حدیث شریف ہے، سوچیں ذرا کہ اس میں للہیت والی بات ہے کیا، اس کو لکھ کر حضرت نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس کی آستینیں پوری ہوں. آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہننا بہت گناہ ہے. کہ عورتوں کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ بالکل بے محابہ آزاد ہو گئیں, بے حیائی بے شرمی سے سر کھلا, بازو کھلے, پیٹ کھلا, رنگین کپڑے پہنے, بلا تکلف مردوں کے ساتھ ہر شعبے میں دوش بدوش ہو رہی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایسی عورتوں پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی توفیق بھی ہونا مشکل ہے. علاج کیا ہے؟ للہیت. علاج للہیت وہ چیز ہے جو تمام گناہوں کا علاج ہے. جب للہیت قلب میں ہوگی تو کیا کوئی عورت کسی طرح اپنا چہرہ کسی نامحرم مرد کے سامنے کھول کے آ سکتی ہے؟ کہہ سکتی ہے کہ یہ چہرہ جو میں کھول کے آ رہی ہوں یہ اللہ کے لیے کھول کے آ رہی ہوں؟ کوئی عورت کہہ سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی کیا سبب ہوا, للہیت ہی تو مفقود ہوئی. اگر للہیت ہوتی تو نہیں کر سکتی تھی, بے محابہ مردوں کے سامنے آ گئے. للہیت کا پتہ ہی نہیں, مفقود ہے. یا کسی مرد کی ہمت ہو سکتی ہے للہیت کے ساتھ, کہ دل میں ہو للہیت اور وہ اپنے اختیار میں اپنی بیوی کو, بہن کو, بیٹی کو نامحرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کہہ سکتا ہے. پتا چلا کہ للہیت مفقود نہ ہو, مفقود ہو جانے سے, للہیت نہ ہو جانے سے دسیوں گناہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ سوچیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ للہیت کہاں ہے کہاں نہیں ہے, خود ہی گناہ چھوٹ جائیں گے. اعمال میں نقص ہے, خشوع نہیں ہے. کیوں؟ للہیت کی کمی ہے. اب دیکھیں بعض لوگوں نے شکایت کی کہ خشوع نماز میں نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جو مطلوبہ خشوع ہے وہ جو واجب ہے وہ بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے دل میں سوچ لو کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, للہیت کو اختیار کرو. سوچو یہی للہیت ہے, اللہ کو راضی کرنا. پھر ہر رکن میں اس کا خیال رکھو اور تجربہ کر کے دیکھ لو. سوچو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. خود ہی خشوع حاصل ہو جائے گا. اسی کو پیدا کرنا چاہیے. اس کو پیدا کرنے کی جتنی کوشش ہو سکے کریں. کیا اس کی مشق یہی ہے؟ سب سے پہلے تو حب جا کو نکالیں. جب تک حب جا ہے للہیت صحیح معنوں میں پیدا نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہی خیال رکھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, کیا یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور اپنی عزت کی پرواہ نہ کریں. جانے دیں اس کو, گرچہ بدنامی است نزد عقلاں, گرچہ یہ بدنامی ہے عاقلوں کے نزدیک. ما نمی خواہم ننگ و نام را, ہمیں نہیں چاہیے ننگ و نام, ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے, ہوا کرے بدنام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کر, للہیت کے ساتھ کر, یعنی تاکہ تھوڑا ہی عمل تجھے کافی ہو. اور حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, کہتے ہیں وہ شخص نیک بخت ہے جس نے تمام عمر میں ایک قدم اخلاص سے چاہا ہو کہ خدا کے سوا اور کوئی نیت اس میں نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میری امت کے بہت سے شہید تکیے بچھونے پر مرتے ہیں اخلاص اور للہیت کی وجہ سے, درجہ شہید کے برابر ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ دو صفوں کے بیچ میں تلوار سے مارے جاتے ہیں, یعنی ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے, سارا مدار نیت کے اوپر ہے. مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک شہید کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کی اور بڑی بہادری سے لڑا, حتیٰ کہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو گیا. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگوں میں بڑی واہ واہ ہو کہ تو بڑا بہادر ہے, تو یہ واہ واہ تجھے وہاں مل گئی, لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا, اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ الٹے منہ جہنم میں ڈالو. کیوں؟ للہیت نہ ہونے کی وجہ سے. اتنا بڑا شہید کا کیا حشر ہوا. اسی طرح سے ایک عالم کو لایا جائے گا, اس کا بھی یہی حشر ہوگا, اور ایک بہت سخی کو جو صدقہ خیرات کرتا تھا اس کا بھی یہی حشر ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ الٹے منہ جہنم میں ڈالو. کیوں؟ للہیت نہیں تھی, وہاں کچھ چیز کام نہیں آئی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ بہت سے نیک کام ایسے کرتا ہے کہ فرشتے اس کے ان اعمال کو بلند کرتے ہیں, اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعمال کو اس کے اعمال نامے سے نکال دو چونکہ اس نے میرے واسطے نہیں کیا. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی نیت اور ہمت دنیا ہوگی, دیکھیں آج کل ہمارا یہی حال ہے یا نہیں, جس کی نیت اور ہمت دنیا ہوگی ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و افلاس پھرا کرے گا, ہر وقت وہ اس غم میں رہے گا کہ میرا کیا ہوگا, آگے جا کے کیا ہوگا, اور وہ دنیا میں گرفتار ہو جائے گا. اور جس کی نیت اور ہمت آخرت ہوگی حق تعالیٰ اس کا دل غنی رکھے گا اور وہ دنیا سے زاہد ہو جائے گا, اس کو دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی. چنانچہ اخلاص اور للہیت کا ایک انعام یہ ہے کہ دل غنی ہو جاتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان مار کے جنگ میں کفار سے لڑنے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام لکھنے لگتے ہیں کہ فلاں مسلمان تعصب کی وجہ سے لڑتا ہے, یہ لکھا جاتا ہے, اور فلاں مسلمان حمیت سے لڑتا ہے, اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلمان راہ خدا میں شہید ہوا. کیا حمیت, کیا غیرت, یہ سب نفسانی باتیں ہیں. صرف ایک بات ہے کہ تم اللہ کے لیے کرو جو کام ہو.
دوں گا دعا کے لیے, توفیق عطا فرمائے, اللہ عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا.